ثم شرع في بيان أن ذلك المعنى يكون على عدة أنحاء فقال وهو جائز أن يكون وصفا لازما وعارزا فالوصف اللازم ألا ينفك عن الأصل كالثمنية علة لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا ينفك عنهما لأنهما خلقا في الأصل على معنى الثمنية قياس کے رکن یعنی علت کی بحث چل رہی ہے بھائی. ثم شرع فی بیان ان ذالک المعنی یکون علی عدت انحاء پھر شروع ہوئے مصنف یہ بات بیان کرنے میں کہ وہ معنی یعنی وہ وصف یعنی وہ علت, علت کیا ہے؟ وہ وصف ہے, وہ معنی ہے. تو یہ اس کے بیان میں شروع ہوئے کہ وہ وصف جو ہے یکون علی عدت انحاء, انحاء جمع ہے نحو کی, یہ بمانے قسم کے ہے یہاں, کہ وہ وصف جو ہے وہ معنی جو ہے کئی قسم پر ہے. فقال پس فرمایا, آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ یہ جو علت ہے یہ وصف بھی ہو سکتی ہے, یہ اسم بھی ہو سکتی ہے, یہ حکم بھی ہو سکتی ہے. یہ علت جو ہے یہ وصف بھی ہو سکتی ہے, یہ اسم بھی ہو سکتی ہے, اور یہ حکم بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جب یہ وصف ہو تو پھر یہ وصف لازم بھی ہو سکتی ہے, وصف عارض بھی ہو سکتی ہے. وصف لازم جو اپنے موصوف سے جدا ہی نہ ہو گئی, اور وصف عارض جو پیش آیا ہے یعنی کبھی موصوف کے ساتھ ہوگا کبھی موصوف کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ وصف کبھی لازم ہوگا کبھی عارض ہوگا, جدا ہو سکتا ہے بھائی. اور پھر یہ وصف کبھی جلی ہوگا یعنی ظاہر ہوگا, ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے, یا خفی ہوگا, ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا. نیز اسی طرح کبھی یہ وصف جو ہے مفرد ہوگا کبھی مرکب ہوگا بھائی. جیسے مرکب کی مثال بھائی, جیسے ہم نے علت ربا کیا نکالی تھی, قدر اور جنس. تو صرف قدر نہیں صرف جنس نہیں بلکہ قدر اور جنس دونوں سے مرکب ہے اس کی ربا کی علت بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی آسان بحث ہے. کہتے ہیں وہ جائز ان یکون وصفا لازما وعارضا, اور وہ وصف جو ہے وہ ضمیر کس کو راجع؟ اس معنی کو, اور معنی سے کیا مراد ہے؟ وہ علت, وہ علت. تو آپ علت کا ترجمہ کرتے جائیے لیکن ضمیر مذکر ہے, یاد رکھنا معنی کو راجع ہے. تو میں علت کے ساتھ ترجمہ اگر کروں بھی تو یاد رکھنا تاکہ بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. تو کہتے ہیں وہ معنی جو یا وہ علت جائز ہے, ان یکون وصفاً کہ وہ وصف ہو, ایسا وصف لازماً جو لازم ہو, کیا معنی؟ جو جدا ہی نہیں ہوتا موصوف سے, وعارضاً یا وصف یا وصف عارض ہو. فالوصف اللازم الا ينفك عن الاصل, پس وصف لازم جو ہے وہ جدا نہیں ہوتا اصل سے, کثمنیتی جیسے ثمنیت, ثمن ہونا, علت لوجوب الزکاۃ. اس کو چاہے علت پڑھ لیں, اگر مرفوع پڑھیں تو اس کا مبتدا محذوف, ای ہی علت لوجوب الزکاۃ, یا اس کو علت پڑھ لیں منصوب پڑھ لیں, اس صورت میں یہ حال ہوگا ثمنیت سے. کس سے حال ہوگا؟ کا ثمنیت ہی, جیسے کہ ثمنیت علت لوجوب الزکاۃ فی الذهب والفضۃ, اس حال میں کہ یہ ثمنیت علت ہے وجوب زکات کی سونے اور چاندی میں. سونے اور چاندی میں زکات کے واجب ہونے کی علت کیا ہے بھائی؟ کہ یہ سمن ہے بھائی, ان کو اللہ نے پیدا ہی کس طور پر کیا ہے؟ سمن کے طور پر پیدا کیا ہے, ان کے لیے چیزوں کی قیمت لگائی جاتی ہے. لوجوب الزکات فی الذهب والفضۃ, اس حال میں کہ یہ علت ہے وجوب زکات کے لیے سونے اور چاندی میں, لا ينفق عنہما, اور یہ جو ہے جدا نہیں ہوتی سمنیت عنہما, کس سے؟ ان سونے اور چاندی سے. لأنهما خلقا, اس لیے کیونکہ ان دونوں کو پیدا کیا گیا ہے, فی الاصل اصل میں, علامان السمنیت، کس معنی پر؟ سمنیت کے معنی پر ہی ان کی تخلیق ہوئی ہے بھائی. وہی مشترکہ تم بین مضروب الذهب والفضه وتبرهما وحليهما. مضروب بھائی، مضروب جس پر مہر لگائی گئی ہو بھائی، ایک ہے سونے اور چاندی کی ویسے سادہ ڈلی بھائی، اس کو تیبرون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تیبرون، سونے اور چاندی کی ڈلی کو. اور پھر درہم، یہ درہم تو یہ نہیں ہے، درہم تو باقاعدہ اس کو ایک خاص شکل دی جاتی ہے. درہم اور دینار جو ہیں، سونے اور چاندی کو خاص شکل دی جاتی ہے، اور پھر باقاعدہ اس پر سرکاری مہر حکومت کی طرف سے لگتی ہے، جس سے پتہ لگے کہ یہ کیا ہے، درہم ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے آپ کے ہاں بھی بھائی یہ سکے ہیں، دیکھیے باقاعدہ حکومت کی اس پر مہر یعنی صورت ایک بدی ہوتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ سمنیت جو ہے، یہ مشترکہ تم بین مضروب الذهب والفضه وتبرهما وحليهما، یہ مشترک ہے بین مضروب الذهب والفضه، مہر لگائے ہوئے سونے اور چاندی میں، وتبرهما اور ان دونوں کی ڈلی میں، وحليهما اس کو یا تو حلی پڑھ لیں بھائی، حلی زیور ہے مفرد ہے، اور حلیون یہ جمع ہے بھائی، تو حلیون مفرد ہے اور حلیون جمع ہے. ان کی ڈلی میں، وحلیہما اور ان کے زیور میں، فیقون فی حلی النساء الزکاۃ لعلۃ السمنیت، بس عورتوں کے زیوروں میں زکات ہوگی سمنیت کی علت کی وجہ سے. بھائی انہوں نے علت کی، وجوب زکات کی علت کیا ہے؟ سونے اور چاندی میں زکات کیوں واجب؟ کیونکہ سونے اور چاندی میں کیا پائی جا رہی ہے؟ سمنیت ہے. اور یہی سمنیت زیور میں بھی ہے، کیونکہ وہاں بھی سونا اور چاندی ہے، اور سمنیت اور سونے اور چاندی کے ساتھ لازم ہے، ان کو پیدا ہی سمن کے طور پر کیا گیا، ان سے جدا ہی نہیں ہو سکتی، یہ وصف لازم ہے. اور اسی طرح ان کی ڈلی ہو، زیور ہو، جو بھی شکل ہو، یا ان کا برتن ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب سونا اور چاندی وہ ہیں تو ان سے ساتھ سمنیت لازم ہے. جب سمنیت ہے، اور سمنیت تو علت ہے کس چیز کی؟ وجوب زکات کی. تو ان سب چیزوں میں بھی کیا واجب ہوگی؟ زکات واجب ہوگی. تو اسی لیے کہا ان سے عورتوں کے زیور میں زکات واجب ہوگی سمنیت کی علت کی وجہ سے. والشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا یعلل حرمت الربا بها، اور امام شافعی رحمہ اللہ علت بیان کرتے ہیں حرمت ربا کی، بہا اس سمنیت کے ذریعے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا علت بیان کی تھی بھائی؟ ربا کی، طعام اور سمنیت، چار چیزوں سے طعام نکالا کہ کھانے پینے کھانے والی چیزیں ہیں، اور سونے اور چاندی سے سمنیت نکالی. اوپر جو بات ہو رہی تھی وہ وجوب زکات کی علت کی بات ہو رہی تھی، یہاں الگ ویسے بات کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ ربا کی علت کیا نکالی ہے، ربا کی علت سونے اور چاندی میں سمنیت نکالی. ہم نے تو قدر اور جنس نکالی، سمنیت کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کیا نکالی؟ سمنیت. ہم نے سمنیت کی بات کیوں نہیں کی؟ وجہ اس کی یہ کہ سمنیت تو صرف سونے اور چاندی میں ہے، یہ تو علت قاصرہ ہے، اور تو کسی چیز میں پائی نہیں جا رہی. تو اگر یہ علت نکالی جائے تو کسی اور چیز کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ علت تو بند ہے کس کے اندر؟ سونے اور چاندی میں بھائی، اس لیے ہم نے یہ علت نہیں نکالی بھائی. تو کہتے ہیں والشافعی رحمہ اللہ یعلل حرمت الربا بها، امام شافعی رحمہ اللہ تعلیل کرتے ہیں، یعنی علت بیان کرتے ہیں حرمت ربا کی، بها اس سمنیت کے ذریعے، وہی غیر متعدیت الى شیء، اس حال میں کہ یہ کسی دوسری چیز کی طرح متعدی ہونے والی نہیں ہے، یعنی علت قاصرہ ہے. یہ تو تھا وصف لازم بھائی، سمنیت سونے اور چاندی سے جدا نہیں ہو سکتا. والوصف العارض، اور وصف عارض جو ہے، کل انفجاری، جیسے کہ بہنا ہے، بہنا فی قوله علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر، فانها دم عرق انفجارا. بھائی یہ بعض عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ جو استحاضہ کا خون جاری ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ حیض کے تو چند ایام ہیں مہینے کے اندر، چار پانچ دن چھ دن تک حیض آئے گا، لیکن یہ جو استحاضہ کا خون ہے یہ تو ہر وقت جاری ہوتا ہے. اسی طرح نفاس کے بھی ایام ہیں، جبکہ تو جو حیض کے ایام سے بڑھ کر خون جاری رہے یا نفاس کے ایام سے بڑھ کر خون جاری رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں. تو بعض عورتوں کا یہ اگر تکلیف ہو جائے، بڑی تکلیف کا باعث ہر وقت خون بہتا رہتا ہے، تو انہوں نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تو یہ وہ حیض نہیں ہے، یہ تو رگ کا خون ہے، رگ جو بہ پڑی ہے بھائی، یہ رگ کا خون ہے، رگ جو بہ پڑی ہے. لہذا جب ایام حیض گزر جائیں، اگر ہی یاد ہیں کہ کون کون سے دن ہوتے تھے مہینے کے، تو وہ جب گزر جائیں تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ غسل کر لو، اور اس کے بعد پھر جس طرح عام پاک عورت کے احکام ہیں، نماز روزے وغیرہ کے، وہی احکام ہوں گے بھائی. ہاں یہ ہے کہ پھر اس میں ہر نماز کے لیے وضو کر لے گی، وہ عورت کیا کر لے گی؟ ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لے گی بھائی، چاہے خون ٹپک رہا ہو عین حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں کل والوصف العارض کل انفجاری، جیسے کہ وہ وصف عارض جیسے کہ انفجار ہے، بہنا ہے، فی قولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر، فإنها پس یہ جو استحاضہ ہے، دم عرق، عرق رگ کو کہتے ہیں بھائی، فإنها دم عرق انفجارا، یہ رگ کا خون ہے، انفجارا جو بہ پڑا ہے، یہ رگ کا خون ہے جو بہ پڑا ہے. علت لوجوب الوضوء فی المستحاضہ، تو یہاں بھی وہی بات بھائی، علت بھی پڑھ سکتے ہیں اور علت بھی، تو یہ علت ہے وضو کے واجب ہونے کی مستحاضہ کے اندر. کیا علت ہے وضو کے واجب ہونے کی مستحاضہ میں؟ انفجار دم، خون کا بہ پڑنا، تو انفجار علت ہے. اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ بہنا خون کے ساتھ لازم ہے؟ نہیں، اس وقت آپ کی رگوں میں خون ہے لیکن بہنا نہیں ہے. ہاں زخم لگے گا تو تب بہ پڑے گا بھائی. تو یہ کس قسم کا وصف ہے؟ عارض ہے، عارض ہے. تو کہتے ہیں وہی عارضۃ للدم، اور یہ جو وصف ہے یہ انفجار جو ہے یہ عارض ہے خون کو، اس لا یلزم، یہ عارض ہوا ہے یعنی اس کے ساتھ لازم نہیں ہے، اس لا یلزم ان یکون کل دم العرق منفجرا، اس لیے کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہر رگ کا خون جو ہے منفجرا وہ بہنے والا ہو. فاینما وجد الانفجار الدم، پس جہاں بھی خون کا بہنا پایا جائے گا، سواء کان للمستحاضہ او لغیرها، چاہے وہ مستحاضہ میں ہو یا غیر مستحاضہ میں ہو، من غیر السبیلین، پیشاب پخانے کے دو راستوں کے علاوہ، یجب به الوضوء، اس کے ذریعے وضو واجب ہوگا بھائی. غیر السبیلین کی قید لگائی بھائی، وجہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غیر خون نجس تو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن بدن سے خون بہے تو وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا. خون کو تو نجس مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹا. لیکن وجہ بھائی نجس چیز ہے، کہتے ہیں بھائی نجس چیز کے نکلنے سے وضو نہیں واجب. ہاں احد السبیلین سے نجاست خارج ہو تب وضو واجب ہوتا ہے، ویسے وضو واجب تب وضو ٹوٹے گا ویسے نہیں. تو اس لیے غیر سبیلین کی قید لگا دی، چاہے غیر سبیلین سے کیوں نہ ہو، لیکن انفجار دم ہوگا تو فوراً وجوب وضو بھی آ جائے گا. وسمن اور اسم ہوگا، وہ علت کیا ہوگی؟ یا تو وصف ہوگی یا اسم ہوگی. عطفن علی قولہ وصفن، یہ مصنف کے قول وصفن پر عطف ہے، و مقابل لہ، اور یہ اس کے مقابل ہے، یا وہ علت وصف ہوگی یا کیا ہوگی؟ اسم ہوگی، یعنی ذات ہوگی. کیا ہوگی؟ ذات ہوگی. ایجوز ان یکون ذالک المعنی معنی اسمن، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ معنی اسم ہو. قدم فی عین ھذا المثال، جیسے کہ خون ہے عین اسی مثال کے اندر. بھائی ہم نے کس چیز کو علت بنایا؟ انفجار کو، بہنا. بہنا بہنا وصف ہے، ذات نہیں. لیکن اگر اسی کے اندر خون کو علت بنا دیا جائے تو خون تو اسم ہے، وصف نہیں، ذات ہے. تو یہاں پر پھر علت کیا ہو جائے گی؟ ذات یعنی اسم ہو جائے گی، وصف نہ رہے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اگر انفجار کی طرف نظر کی جائے تو علت کیا؟ وصف. اگر دم کی طرف نظر کی جائے تو دم تو اس میں جنس ہے، ذات ہے، وہ تو وصف نہیں، تو پھر علت کیا ہوئی؟ اسم ہوا، ذات ہوئی. تو یہ عین اسی مثال کے اندر، جیسے کہ خون ہے، وہ قول علیہ السلام، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، فَإِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ، پس بے شک یہ رگ کا ایسا خون ہے جو بہ پڑا ہے، فَإِنَّهُ اِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ لَفْظُ الدَّمِ، پس اگر اعتبار کیا جائے اس کے اندر دم کے لفظ کا، کان مثال للاسمی، تو یہ مثال ہوگی اسم کی، وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَعْنَى الْإِنْفِجَارِ، اور اگر اس میں اعتبار کیا جائے انفجار کے معنی کی، کان مثال للوصف العارض کما مرا، تو پھر یہ مثال ہوگی وصف عارض کی، جیسے کہ بات گزر گئی. وَجَلِيًّا وَخَفِيًّا، اور کبھی وہ علت کیا ہوگی؟ جلی ہوگی اور خفی. اب بھائی یہ ذکر آیا، ما قبل میں دو قسمیں ذکر ہوئی تھیں علت کی، یا علت کیا ہوگی؟ وصف ہوگی، یا کیا ہوگی؟ اسم ہوگی یعنی ذات ہوگی. اب یہ جلیاً اور خفیاً اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ وہ وصف، اگر صفت ہو وصف کی تو معنی ہوا وہ وصف کبھی جلی ہوگا یعنی ظاہر ہوگا، اور خفی کبھی پوشیدہ ہوگا. اور اگر اسم کی استعمال صفت ہو تو معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو ہے کبھی جلی ہوگی اور کبھی خفی. تو شارع بتلا رہے ہیں، الظاہر انہ تقسیم للوصف، کہ یہ بھی کس کی تقسیم ہے؟ یہ وصف ہی کی تقسیم ہے. کل لازمی والعارضی، جیسے کہ لازم اور عارض تھے، وہ بھی وصف کی تقسیم تھے، ان کی قسمیں تھیں. فالوصف، تو یہ وصف کی قسمیں ہوئی، معلوم ہوا وصف یا جلی ہوگا یا خفی ہوگا. کہتے ہیں فالوصف الجلی ہوا ما یفہمہ کل احد، وصف جلی، وصف ظاہر جو ہے وہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ لیتا ہے. بھائی وصف جلی یعنی ظاہر، وصف ظاہر وہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ لے، یعنی جس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور وصف خفی وہ ہے جس کو ہر ایک نہیں سمجھتا، یعنی اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے بھائی حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ یہ جو بلی ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، حدیث ہی میں اس علت بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہا من الطوافین والطوافات علیکم، یہ جو بلیاں ہیں یہ تم پر طواف، چکر، طواف کا معنی چکر لگانے والے، بار بار آنے جانے والا، یہ جو بلے اور بلیاں ہیں یہ تم پر بار بار چکر لگانے والے ہیں. طوافین مذکر ہے بھائی، یعنی بلا مذکر، طوافات جو بلیاں مؤنث کے لیے لے کر آئے بھائی، یہ جو بلے اور بلیاں ہیں یہ تم پر بار بار چکر لگانے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں. اب دیکھیے بھائی، بلی کے جھوٹا جو ہے اس کو نجس قرار نہیں دیا گیا، وجہ اس کی حدیث ہی میں ذکر ہو گئی کہ یہ بار بار تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں. اگر ان کے جھوٹے کو نجس قرار دے دیا جائے پھر تو بڑا حرج لازم آتا. بلی تو بار بار آتی ہے، 10 دفعہ بھگاؤ پھر آ جائے گی بھائی، ہر چیز میں منہ ڈالتی ہے، دودھ پڑا ہو، سالن پڑا ہو، گھی پڑا ہو، چائے پڑی ہو، جو بھی چیز ہو اس نے منہ لگانا ہے ضرور اس کو. تو اگر اس کے جھوٹے کو نجس قرار دے دیا جائے تو بڑا حرج لازم آتا. تو اس ضرورت کی بنا پر اس کے جھوٹے کو شریعت نے نجس قرار نہیں دیا. اور جس حدیث میں بتلایا گیا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے، نجس نہیں ہے، اسی حدیث کے اندر اس کی علت بھی ساتھ ذکر کر دی گئی، فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ وَالطَّوَافَاتِ عَلَيْكُمْ، پس بے شک یہ تم پر بار بار آنے جانے والے اور بار بار آنے جانے والیاں ہیں، یعنی یہ بلے اور بلیاں بھائی. تو دیکھیے یہاں کسی اجتہاد کی ضرورت پڑی نہیں، حدیث میں خود ذکر ہے، ہر ایک اس کو سمجھ لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ وصف جلی کی مثال ہے، چکر لگانا، طواف، یہ وصف ہے نا بلے اور بلی کا، تو یہ وصف ہے. اور کس قسم کا ہے؟ جلی ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں، صراحتاً حدیث میں مذکور ہے. اور ایک علت ہے جیسے ربا کی، ربا کی علت ہم نے کیا نکالی؟ قدر اور جنس. امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا نکالی؟ ثمنیت اور طعم. اور امام مالک رحمہ اللہ نے اقتیات و ازدخار، یہ چار چیزوں سے نکالی، اور ثمنیت سونے اور چاندی سے نکالی. تو دیکھیے یہاں اجتہاد کرنا پڑا، علت خفی تھی، اور علت خفی تھی جبھی تو ہر ایک کے اجتہاد میں ہر ایک نے الگ الگ علت بیان کی. اگر علت خفی نہ ہوتی تو پھر یہ اختلاف ہوتا علتوں میں؟ پھر تو اختلاف ہی نہ ہوتا بھائی. تو معلوم ہوا وہ وصف کبھی جلی ہوگا اور کبھی خفی. تو کہتے ہیں فالوصف الجلی ہوا ما یفہمہ کل احد، اور وصف جلی وہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ لے. کا طواف لسور الہرتی، جیسے کہ طواف جو ہے چکر لگانا، لسور الہرتی بلی کے جھوٹے کے لیے، یعنی بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کے لیے یہ علت ہے. لطہارت سور الہرتی فی قولی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر، انہا من الطوافین والطوافات علیکم. طواف جو ہے نا پیچھے لفظ آیا طواف، اس میں واو مشدد نہیں ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور آگے طوافین و طوافات، یہاں واو مشدد ہے. تو بس یہ جو ہے تم پر چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیاں ہیں. والوصف الخفی، اور وصف خفی ہوا ما یفہم بعض دون بعض، وہ ہے جس کو سمجھ لیں بعض. یفہم بعض دون بعض، نہ کہ بعض بعض سمجھیں بعض نہ سمجھیں. کما فی علت الربا، جیسے کہ علت ربا میں، عندنا القدر والجنس، ہمارے نزدیک قدر اور جنس ہے. وعند شافعی رحمہ اللہ طعم فی المطعومات والثمنیت فی الاسمان، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طعم ہے، یعنی کھانے کی چیز ہونا ہے، فی المطعومات مطعومات میں، والثمنیت فی الاسمان، اور ثمنیت ہے آسمان کے اندر، سمنوں کے اندر. وعند مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، الاقتیات والازدخار، اقتیات خوراک بھائی، خوراک کے قابل ہو جو، والازدخار اور ذخیرے کے قابل، جسے ذخیرہ کیا جاتا ہو، کھایا جاتا اور ذخیرہ کیا جاتا ہو. یہ تو چار چیزوں سے علت نکالی، اور سونے اور چاندی سے وہ بھی کیا علت نکالتے ہیں؟ سمنیت علت نکالتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں محشی نے بھی دیا ہوا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ انہوں نے کہا فی غیر الاسمان والثمنیت فیہا، اور اسمان میں ان کے نزدیک علت کیا ہے؟ ثمنیت ہے بھائی. وحکمن بھائی، وہ وصف وہ علت کبھی وصف ہوگی، کبھی اسم ہوگا، اور کبھی حکم ہوگا. کہتے ہیں ہذا معطوف علی قولہ وصفن، یہ معطوف ہے مصنف کے قول وصفن پر. و مقابل له، اور یہ اس کے مقابل ہے. ایجوز ان یکون ذلک المعنی حکما شرعیا جامعا بین الاصل والفرع، یعنی یہ جائز ہے کہ وہ معنی جو ہے، یعنی وہ علت جو ہے، ایسا حکم شرعی ہو جو جامع ہو اصل اور فرع میں، جمع کرنے والا ہو اصل اور فرع کو، یعنی دونوں میں پایا جاتا ہو. کس کی بات چل رہی ہے؟ علت کی. علت کی پہلی قسم کیا بیان کی؟ وصف. دوسری قسم اسم. تیسری قسم کیا ہے؟ حکم. کہ وہ علت جو ہے وہ حکم شرعی ہوگا. علت کیا ہوگی؟ وہ حکم شرعی جو دونوں میں پایا جا رہا ہوگا، اصل میں بھی اور فرع میں بھی. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال آگے بتلائیں گے. جیسے وہ ایک قبیلہ خصم کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے والد صاحب پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ سواری پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم یہ بتلاؤ، اگر تمہارے والد پر کسی شخص کا قرض ہوتا اور تم وہ قرض ادا کرتی تو وہ ادا ہوتا یا ادا نہ ہوتا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل وہ قرض تو ادا ہو جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو اللہ کا قرض اللہ کا دین زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، یعنی وہ بھی ادا ہو جائے گا. تو دیکھیے حج کو حضور علیہ السلام نے دین پر کیا کیا؟ قیاس کیا. اور علت جامعہ کیا؟ کہ دونوں دین ہیں، وہ البتہ دین اللہ ہے حج، اور یہ قرض کیا ہے؟ دین العبد ہے. اور دین کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخص کے ذمہ میں ثابت ہو اور اس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو. دین کسے کہتے ہیں؟ جس کا ادا کرنا واجب ہو. اور یہ وجوب، یہ حکم شرعی ہے یا نہیں؟ وجوب، حرمت وغیرہ، یہ کیا چیز ہیں؟ یہ تو حکم شرعی ہے. تو یہاں وجوب آ گیا. تو دیکھو یہاں علت جامعہ کیا ہوئی؟ دین. اور دین کس کو کہتے ہیں؟ جو ذمے جس کی ادائیگی واجب ہو. تو وجوب آ گیا، واجب ہونا. اور وجوب یہ کیا ہے؟ یہ حکم شرعی ہے جو دونوں کے اندر پایا جا رہا ہے، اصل میں بھی اور فرع میں بھی. بھائی تو کہتے ہیں حالا معطوف علی قولی وصفا و مقابل له، اور اس کے مقابل ہے یعنی جائز ہے کہ وہ معنی ایسا حکم شرعی ہو جو جامع ہو اور اصل اور فرع کے درمیان کا معروف ہے. جیسے روایت کیا گیا ہے ان امرأتا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت، پس اس نے کہا، جی اندازہ لگائیے بھائی سرور کونین کے ساتھ کتنے اللہ نے کیا مقام دیا ان صحابہ اور صحابیات کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کا شرف اللہ نصیب فرما رہے ہیں بھائی. فقالت، اس نے کہا، ان ابی قد ادرکہ الحج، میرے والد جو ہیں تحقیق پا لیا ہے ان کو حج نے، حج نے ان کو پا لیا. حج فاعل ہے ادرکہ کے لیے، حج نے ان کو پا لیا یعنی ان پر حج فرض ہو گیا ہے. وہ ہوا شیخ کبیر، اس حال میں کہ وہ بہت بوڑھے ہیں. لا یستمسک علی الراحلتی، جم کر نہیں بیٹھ سکتے سواری پر. افتجزا ان احج ان احج عنہ، افتجزا ان احج عنہ، کیا یہ کافی ہوگا کہ میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ کیا یہ جائز ہوگا؟ فقال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارائیتی، یاد رکھیے یہ ارائیتی لفظی ترجمہ تو ہے کیا تو نے دیکھا، لیکن یہ عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم مجھے بتلاؤ، تم مجھے بتلاؤ تو صحیح. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، ارائیتی، تم مجھے بتلاؤ، لو کان علی ابی کی دین فقضیتی ہی، اگر تیرے والد پر دین ہوتا پس تو اس کو ادا کر دیتی. اما کان یقبل من کا، اما کان یقبل من کی، کیا وہ تجھ سے قبول نہ کیا جاتا؟ قالت، نعم، اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، مجھ سے یقیناً وہ قبول کر لیا جاتا. قال، فدین اللہ احق بالقبول، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کا دین زیادہ لائق ہے قبولیت کے. فقاص النبی علیہ الصلاۃ والسلام الحج علی دین العباد، تو حضور علیہ السلام نے حج کو قیاس فرمایا بندوں کے دین پر. والمعنی الجامع بینہما ہوا الدین، اور معنی جامع ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ وہ وصف جامع، وہ دین ہونا ہے، وہ دونوں دین ہیں. وہ ہوا عبارت، اور دین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا عبارت عن حق ثابت فی الذمتی واجب الادائی، وہ عبارت ہے عن حق ثابت فی الذمتی، وہ حق جو ذمہ میں ثابت ہو، واجب الادائی اور ادا واجب ہو. والوجوب حکم شرعی، اور وجوب کیا ہے؟ حکم شرعی ہے. تو دیکھیے یہاں علت کیا ہے؟ حکم شرعی ہے. وفردا وعددا، اور وہ علت کیا ہوگی؟ وہ معنی کیا ہوگا؟ کبھی فرد ہوگا، وعددا، اور کبھی عدد یعنی متعدد ہوگا، یعنی مرکب ہوگا، یعنی کیا ہوگا؟ مرکب. تو وہ معنی جو ہے، یعنی وہ علت جو ہے، کبھی مفرد ہوگی اور کبھی مرکب ہوگی. الظاہر، بھئی یہ فردا وعددا، یہ تو اب سب سے آخر میں آیا، یا تو یہ وصف کی تقسیم ہے، یا یہ اسم کی تقسیم ہے، یا یہ کس کی تقسیم ہے؟ حکم تین قسمیں جو گزری ان میں سے کسی کی تقسیم ہے، تو شارح فرما رہے ہیں الظاہر انہ ایذن تقسیم للوصف، ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی وصف ہی کی تقسیم ہے، فالوصف الفرد، پس وصف فرد یعنی مفرد وصف جو ہے، مفرد وصف جو ایک ہی چیز علت بن رہی ہو، بھائی دیکھیے ربا میں میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ جب قدر اور جنس دونوں چیزیں پائی جائیں تو تفاضل بھی حرام اور ربا بھی او ادھار بھی حرام، تفاضل بھی حرام اور ادھار بھی حرام، اور ان دونوں میں سے اگر صرف ایک چیز پائی جائے، مثلا صرف قدر ہے جنس نہیں، آپ چاول کے بدلے گندم خرید رہے ہیں، اب مثلا چاول کو بھی آج کل وزن کرتے ہیں تو گندم کو بھی وزن کرتے ہیں، تو دیکھو قدر کے اندر وزن تھا، کیل اور وزن، تو دونوں طرف وزن آ گیا بھائی، تو اب قدر تو ہے جنس نہیں، تو جب ایک چیز پائی جائے تو اس وقت ادھار حرام ہے، تفاضل جائز لیکن ادھار حرام، چنانچہ تفاضل جائز ہے، آپ 10 من چاول دے کر 20 من گندم لے سکتے ہیں بھائی، لیکن ادھار جائز نہیں ہے، تو معلوم ہوا ادھار کی علت صرف قدر ہے یا صرف جنس ہے، ایک چیز ہے کوئی بھی، صرف جنس ہو تو بھی ادھار حرام، صرف قدر ہو تو بھی ادھار حرام، تو ادھار کی علت وہ ادھار حرام ہونے کی علت وہ مفرد چیز ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہے، اور تفاضل کی حرمت وہ قدر اور جنس دونوں ہوں، تو دیکھو اس کی علت کیا ہے؟ مرکب ہے، تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، فالوصف الفرد، تو وصف مفرد جو ہے کل علت بالقدر وحدہ، جیسے کہ اکیلے قدر کے ساتھ ہے علت، والجنس وحدہ اور اکیلی جنس کے ساتھ علت، لحرمت النص کی، لحرمت النص کی، نس ان یہ بھی ادھار کو کہتے ہیں، نسا ان یہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ ادھار کو، نسیعتن یہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ ادھار کو، نس ان، نسا ان، نسیعتن کہتے ہیں، کل علت بالقدر وحدہ والجنس وحدہ لحرمت النس، جیسے کہ اکیلی قدر اور اکیلی جنس کے ذریعے علت ادھار کی حرمت کے لیے، والوصف العدد اور وصف عدد یعنی مرکب وصف جو ہے، کل قدر مع الجنس علت لحرمت التفاضل، جیسے کہ قدر مع الجنس یہ علت ہے تفاضل کی حرمت کے لیے، والحاصل، حاصل کلام یہ بھائی ساری بحث کا حاصل اب بتلانے لگے ہیں، کہ ان قوله اسم وحکم لا شبہ فی انه مقابل للوصف، کہ ماتین کا قول جو اسم اور حکم آیا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ وصف کے مقابل ہیں، وصف کے مقابلے میں ہے، کہ وہ معنی یا تو وصف ہوگا یا اسم ہوگا یا حکم، یہ تو اس کے مقابلے میں ہے، وَأَنَّ قَوْلَهُ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں جو مصنف کا قول آیا لازماً وعارضاً، کہ لا شک فی انہ قسم للوصف، کہ یہ کس کی قسمیں ہیں؟ یہ تو ان سے پہلے ذکر ہوئی نا، تو یہ کس کی قسمیں ہیں؟ وصف کی قسمیں ہیں، یہ اسم اور حکم سے پہلے ذکر ہوئی بھائی، وَأَمَّا الْجَلِيُّ وَالْخَفِيُّ، باقی جلی اور خفی جو متن میں آیا، وَقَدَ الْفَرْدُ وَالْعَدَدُ، اور اسی طرح جو فرد اور عدد آئے، فَقَدْ أَوْرَدَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ وَالتَّدَاخُلِ، تو اس کو لے کر آئے ہیں مصنف مقابلے اور تداخل کے طریقے پر، کس طریقے پر؟ مقابلے اور تداخل کے طریقے پر، یعنی دیکھا جائے تو یہ مقابل معلوم ہوتے ہیں وصف وغیرہ کے، کیا ہوتے ہیں؟ وصف کے مقابل، اور دیکھا جائے تو تداخل ان میں معلوم ہوتا ہے، بھئی دیکھیے وصف کے بعد اسم آیا آگے چل کر، اور اسم تو کیا ہے؟ مقابل ہے، اور اس کے بعد پھر جلی اور خفی آئے، تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ جلی اور خفی یہ اسم کی صفات ہیں اور یہ وصف کے مقابل ہیں، یہ اسم کے
تو مقابلے کا بھی شبہ پڑتا ہے یہاں. اور دیکھا جائے تو یہ بعد میں ہے وصف اور اسم کے, تو یہ بھی احتمال ہے, ہو سکتا ہے یہ دونوں کی قسمیں ہو, وصف بھی جلی اور خفی ہو اور اسم بھی جلی اور خفی ہو, اسی طرح فرد اور عدد میں تو اس میں بھی اسی طرح ہے. تو وہاں مقابلے کا بھی احتمال ہے اور تداخل کا بھی احتمال ہے کہ سب میں ہو. تو کہتے ہیں باقی جلی اور خفی اور اسی طرح فر اور دور عدد فقط اوردہ علی سبیل المقابلہ والتداخل, اس کو لے کر آئے ہیں مصنف مقابلے اور تداخل کے طریقے پر. والظاہر انہ قسم للوصف, اور ظاہر یہی ہے کہ یہ وصف کی قسم ہے. اذ لم نجد له مثالا الا فی قسم الوصف, اس لیے کیونکہ ہم نے ان کی کوئی مثال نہیں پائی سوائے وصف کی قسم کے اندر, اسی میں ان کی مثالیں ملتی ہیں, تو معلوم ہو یہ وصف کی قسمیں ہیں. وقد يسمى المعنى الجامع الوصف مطلقا في عرفهم, کہتے ہیں کبھی کبھار یہ جو معنی جامع جو ہے, یعنی یہ جو علت ہے جو جامع ہے اصل اور فرع کے درمیان, اس کو کبھی وصف کہہ دیتے ہیں مطلقا, چاہے وہ اسم ہو, وہ وصف جو تھا وہ جو جامع تھا وہ تو وصف بھی ہو سکتا ہے, اسم بھی ہو سکتا ہے اور حکم بھی ہو سکتا ہے, لیکن کبھی کبھار قطع نظر وصف اسم اور حکم ہونے سے جو بھی ہو مطلقاً اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے, وصف ہی کہہ دیا جاتا ہے. اس معنی جامع کو کیا کہہ دیا جاتا ہے, وصف ہی کہہ دیا جاتا ہے, چاہے وہ اسم ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ حکم ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں وقد یسمى المعنى الجامع الوصف مطلقا, اور کبھی کبھار اس معنی جامع کو وصف کہہ دیتے ہیں مطلقا فی عرفہم ای فی عرف الاصولیین, علماء اصول فقہ کے عرف میں, سما ان کان وصفا او اسما او حکما, چاہے وہ وصف ہو یا اسم ہو یا حکم ہو, علامہ سیاتی بنا بر اس کے جو ان قریب آ جائے گا. وہذا کلہ من تفنن فخر الاسلام, اور یہ سب فخر الاسلام کے تفنن ہیں. تفنن کہتے ہیں یعنی نئی نئی عبارت لانا بھائی, نئے انداز اپنانا بھائی, سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو تو یہ ان کا تفنن ہے بھائی. والناس اتباع لہ, اور لوگ ان کے تابع ہیں, باقی لوگ ان کے تابع ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کبھی اسم ہوگا وصف ہوگا, کبھی اسم ہوگا اور کبھی حکم ہوگا, تو لوگ باقی اصولین بھی انہی کے اتباع کرتے ہوئے اس طرح بیان کرتے ہیں. وَيَجُوزُ فِي النَّطِّ وَغَيْرِهِ اِذَا كَانَ ثَابِتًا بِهِ, بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ علت جس کے ذریعے قیاس کیا جائے گا بھئی, اس علت کا نص کے ذریعے ثابت ہونا ضروری ہے. اس علت کا نص کے ذریعے اس علت کا ثابت ہونا ضروری ہے. وہ علت چاہے نص میں ہو, جب نص میں ہے پھر تو ثابت ہی کس کے ذریعے ہے, نص کے ذریعے, یا چاہے وہ غیر نص میں ہو لیکن پھر بھی ثابت کس کے ذریعے ہونی چاہیے, نص کے ذریعے ثابت. تو اس علت کا یعنی حاصل یہ کہ علت کا نص کے ذریعے ثابت ہونا ضروری ہے, چاہے وہ نص میں ہو چاہے غیر نص میں ہو, لیکن ثابت نص کے ذریعے ہونی چاہیے. کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي النَّصِّ, اور جائز ہے کہ وہ معنی یعنی وہ علت جو ہے فِي النَّصِّ نص میں ہو, وَغَيْرِهِ, اور یہ بھی جائز ہے کہ غیر نص میں ہو. اِذَا كَانَ ثَابِتًا بِهِ, جب وہ ثابت ہو نص ہی کے ذریعے, بھائی وہ جائز ہے کہ وہ علت جو ہے نص میں ہو, اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ علت غیر نص میں ہو جبکہ وہ ثابت نص ہی کے ذریعے ہو. جب ثابت نص ہی کے ذریعے ہو رہی ہے تو غیر نص میں بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی. اَيَجُوزُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَنْصُوصًا فِي النَّصِّ, یعنی جائز ہے کہ وہ معنی یعنی وہ علت جو ہے منصوص و نص کے اندر, منصوص وہ جس کے بارے میں نص آئی ہو بھائی, نص آئی ہو. تو کہتے ہیں جائز ہے کہ وہ معنی وہ علت جو ہے منصوص و نص کے اندر, کا طواف فی سور الحرتی, جیسے کہ طواف ہے کس کے اندر, سورہ ہرا بلی کے جھوٹے کے پاکی کے اندر, حدیث کے اندر طواف کا ذکر آیا. وَأَن يَكُونَ فِي غَيْرِ النَّصِّ, اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ معنی یا وہ علت جو ہے غیر نفس کے اندر ہو، ولیکن ثابتم بھی، لیکن ثابت کس کے ذریعے ہو؟ وہ علت ثابت نفس ہی کے ذریعے ہو. کل امثلت التی مرت الان، جیسے کہ وہ مثالیں جو اب تک گزری بھائی، جیسے ان میں آیا تھا بھائی، بھائی جیسے وہ مثال بیان ہوئی تھی کہ نفس جو ہے وہ اس وصف پر مشتمل ہو، تاریخ میں آیا تھا، یعنی رکن کی قیاس کا رکن علت ہے، وہ وصف ہے، اور وہ وصف اس طرح کا ہو کہ نفس اس پر مشتمل ہو، یا تو صیغے کے اعتبار سے یا غیر صیغے کے اعتبار سے، لیکن ہو نفس ہی کے اندر. صیغے کے اعتبار سے نفس کے اندر ہو، اس کی مثال ذکر کی، جیسے علت ربا، قدر اور جن، وہ صیغے کے اعتبار سے ہی نفس سے سمجھ میں آ رہے ہیں، صیغے کے اعتبار سے ہی نفس میں ذکر ہیں بھائی. یا جیسے طواف جو ہے وہ صیغے کے اعتبار سے کس کے اندر ذکر ہے؟ نفس کے اندر. اور کبھی نفس کے اندر صیغے کے اعتبار سے تو ذکر نہیں، لیکن ثابت نفس ہی کے ذریعے ہے، نفس ہی اس پر دلالت کر رہی ہے. جیسے وہ حدیث ذکر ہوئی تھی کہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بھگوڑے غلام کی بیع سے منع فرمایا، بھگوڑے غلام کے بیچنے سے منع فرمایا، اور علت اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہ کہ یہ جو بیچنے والا ہے، جس کا بھگوڑا غلام ہے، یہ اس غلام کے سپرد کرنے سے اس وقت عاجز ہے. غلام بھاگا ہوا ہے تو کیسے اس کے سپرد کرے گا بھائی، خریدار کے سپرد. تو یہاں پر علت کیا ہے؟ عجز عن التسلیم، سپرد کرنے سے عاجز ہے، اور یہ علت نفس ہی سے سمجھ میں آ رہی ہے. کس سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس ہی سے سمجھ میں آ رہی ہے، نفس ہی سے ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اگرچہ نفس میں لفظوں کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن ثابت کس کے ذریعے ہے؟ نفس کے ذریعے ہے. ثم شرع فی بیان ما یعلم به ان هذا الوصف وصف دون غیره فقال، پھر مصنف یہ بات بیان کرنے میں شروع ہوئے. جی بھائی، آگے یہاں یہ بیان کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی وصف علت ہے اور کوئی وصف علت نہیں. ایک چیز کے بہت سے اوصاف ہوں گے بھائی، ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ والا وصف علت ہے، باقی اوصاف علت نہیں ہے؟ تو وہ اب بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں ثم شرع فی بیان ما، پھر شروع ہوئے مصنف اس چیز کے بیان میں، یعلم بہ، جس کے لیے یہ معلوم ہوگا، ان ھذا الوصف وصف، کہ یہ وصف وصف ہے، دون غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ. فقال، پس مصنف نے فرمایا، ودلالت کون الوصف علتا صلاحه وعدالته. دلالت کون الوصف، دلالت یاد رکھیے، یہاں دلالت بمانے دلیل کے ہے، ای دلیل کون الوصف علتا، اس وصف کے علت ہونے کی دلیل. اس وصف، آپ نے علت کس کو بنایا؟ مثلا ایک وصف کو، تو اس وصف کے علت ہونے کی دلیل جو ہے، صلاحہ وعدالتہ، اس میں علت ہونے کی صلاحیت بھی ہو اور اس میں عدالت بھی ہو بھائی، اس میں صلاحیت بھی ہو اور عدالت بھی ہو. یہ جو علت ہے نا، علت یہ گواہ کی طرح ہے بھائی. دیکھیے، آپ کو اپنے مسئلوں کے اندر کسی بات کو دوسرے پر ثابت کرنا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی گواہ، آپ کی طرف سے گواہ پیش ہوں گے تو یہ گواہ آپ کے فریق مخالف پر آپ کے دعوے کو لازم کر دیں گے، ثابت کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ گواہ ہیں تو یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا، گواہ نہیں تو دعویٰ بھی ثابت نہیں. تو یہ علت بھی گواہ کی طرح ہوا کرتی ہے بھائی، یہ گواہی دے گی تو یہ حکم فرع کے اندر ثابت ہوگا، ورنہ فرع کے اندر یہ حکم ثابت نہیں ہوگا بھائی. بھائی شراب کے بارے میں تو نص آ گئی، بھنگ کے اندر بھی آپ حرمت والا حکم لگانا چاہتے ہیں، ایک چیز اس پر لازم کرنا چاہتے ہیں، حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ گواہ کی ضرورت ہے. تو یہ علت کس کے درجے میں ہے؟ گواہ کے درجے میں ہے. اور گواہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے, عدالت بھی ہونی چاہیے. بھائی صلاحیت یعنی اس میں اہلیت ہونی چاہیے گواہ بننے کی, بچہ نہ ہو, غلام نہ ہو, کیونکہ ان میں تو گواہی کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یعنی عاقل بالغ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عاقل بالغ آزاد ہوگا تو اس میں اہلیت ہے گواہی کی. پھر صرف عاقل بالغ آزاد ہونا کافی نہیں, بلکہ عادل بھی ہونا چاہیے, تبھی اس کی گواہی کو قبول کرنا قاضی پر واجب ہوگا. اگر عدالت نہیں تو قاضی پر بھی اس کی گواہی کو قبول کرنا واجب نہیں. بھائی قبول کر سکتا ہے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن واجب نہیں. لیکن جب عادل ہو گواہ تو یاد رکھیے قاضی مجبور محض کی طرح ہو جاتا ہے. عادل گواہوں کی گواہی کے بعد اس پر فیصلہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. بھائی تو معلوم ہوا گواہ کے اندر کیا ضروری, اہلیت بھی ضروری اور اس کا عادل ہونا بھی ضروری. اسی طرح یہ علت بھی گواہ کی طرح ہے, تو اس کے اندر بھی اہلیت یعنی صلاحیت بھی ضروری اور اس کے اندر عدالت بھی ضروری. اب علت کے اندر صلاحیت کا کیا معنی, عدالت کا کیا معنی, وہ آگے بیان کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ودلالت کون الوصف علتن, اور اس وصف کے علت ہونے کی دلیل جو ہے صلاحہ عدالتہ, اس کی صلاحیت اور عدالت ہوگی. اس میں صلاحیت اور عدالت ہوگی تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ علت ہے, یہ علت بن سکتا ہے. اگر اس میں صلاحیت اور عدالت ہی نہیں ہے اس علت کے اندر تو وہ علت بھی نہیں بن سکتی. فإن الوصف في القياس بمنزلة الشاهد في الدعوى, اس لیے کیونکہ وصف جو ہے یعنی وہ علت جو ہے قیاس میں وہ دعوے میں شاہد کے درجے میں ہے, جیسے کہ دعوے کے اندر گواہ ہوا کرتا ہے, یہ علت بھی اسی درجے میں ہے. فکما یشترط فی الشاہد للقبول, پس جیسے کہ شرط لگائی جاتی ہے گواہ کے اندر گواہی کو قبول کرنے کے لیے, ان یکون صالحا, کہ وہ صالح ہو, یعنی اس میں اہلیت ہو. کیا ہو؟ اہل صلاحیت ہو. وعادلا, اور عادل ہو. فقذا فی الوصف, اسی طرح وصف میں بھی ہے. وکما ان فی الشاہدی, اور جیسے کہ گواہ کے اندر لا یجوز العمل قبل الصلاح, عمل کرنا جائز نہیں ہے صلاحیت سے پہلے. صلاحیت سے پہلے عمل جائز نہیں, یعنی جب تک اہلیت نہیں ہے گواہی کو سنا بھی نہیں جائے گا. غلام اور بچے کو آپ لے آئے تو اس کی گواہی کو, عمل تو دور کی بات ہے, سنا بھی نہیں جائے گا. تو جیسے گواہ کے اندر عمل ہی جائز نہیں ہوتا صلاحیت سے پہلے. ولا یجب قبل العدالتی, اور عدالت سے پہلے گواہ میں عمل واجب نہیں ہوتا. قاضی گواہ عادل نہ ہو قبول تو کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں, لیکن عادل ہو تو پھر قبول کرنا واجب. یہی بات بیان کریں, ولا یجب قبل العدالتی, اور گواہ کے اندر عمل واجب نہیں ہوتا قبل العدالتی, اس کے عادل ہونے سے پہلے. فقضا فی الوصف, تو اسی پس اسی طرح وصف میں بھی ہے. ثم بین معنی الصلاح والعدالتی علی غیر ترتیب اللفظی, پھر بیان کیا مصنف نے یہ جو صلاح اور عدالت آئے کہ علت میں صلاحیت بھی ہو اور عدالت بھی ہو, اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی بیان کیا علی غیر ترتیب اللفظی, لفظ کی ترتیب کے بغیر ہی. لفظ میں پہلے کون تھا؟ صلاح, اور بعد میں کیا ہے؟ عدالت. لیکن یہ پہلے کیا کس کو ذکر کریں گے؟ عدالت کے معنی کو بیان کریں گے, اس کے بعد صلاح کے معنی کو. فَبَدَأَ أَوَّلًا بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ, پس شروع ہوئے پہلے عدالت کے ذکر, شروع کیا پہلے عدالت کے ذکر کو. بِقَوْلِهِ, اپنے اس قول کے ساتھ. بِظُهُورِ أَثَرِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ, بِظُهُورِ أَثَرِهِ اَي بِسَبَبِ ظُهُورِ أَثَرِهِ, بَوَجَهِ ظاہر ہونے اس وصف کے اثر کے, اس وجہ سے کہ اس وصف کا اثر ظاہر ہوا ہے. ترجمے پہ نظر ہے, اس وجہ سے کہ اس وصف کا اثر ظاہر ہوا ہے. فی فی جنس الحکم، کس کے اندر؟ اس جنس حکم میں، المعلل به، جس کے لیے، جس کی تعلیل کی گئی ہے، یعنی جس کے لیے قیاس کیا گیا ہے، وہ حکم، حکم معلل به، وہ حکم جس کے لیے علت بیان کی گئی ہے، وہ علت جس کے لیے قیاس کیا گیا ہے، توجہ سے بھئی یہ ذرا مشکل مقام ہے، وہ حکم جس کے لیے قیاس کیا گیا ہے، اس حکم کی جنس میں اس وصف یعنی اس علت کا اثر ظاہر ہو، تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علت اس میں عدالت ہے، اس علت میں کیا ہے؟ کسے کہا عدالت؟ کہ یہ جو علت ہے اس کا اثر ظاہر ہوا ہو، کس کے اندر ظاہر ہوا ہو؟ وہ حکم جس کے لیے قیاس کیا جا رہا ہے اس کی جنس میں، اسی حکم میں نہیں، اس کے جنس میں. بھئی دیکھیے شرع میں آگے بیان کریں گے، آپ یہیں پر سمجھ لیں. مثلا بھئی شراب حرام ہے، یہ ہے حکم، اور علت کیا ہے اس کی؟ نشہ ہے. اور اسی طرح بھنگ بھی حرام ہے اور اس کی علت کیا ہے؟ نشہ ہے. اب دیکھیے اس نشے کی وجہ سے کون سا حکم ثابت ہو رہا ہے؟ حرمت والا. تو یہ نشہ جو ہے عین علت ہے، اور یہ جو حکم اس سے ثابت ہوا یہ عین حکم ہے، عین اسی نشے کے ذریعے، عین یہی حرمت والا حکم ثابت ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ عین علت. اور یہ جو حرمت والا حکم ہے یہ عین حکم ہے. یہ تو تھا عین علت اور عین حکم. ایک ہے جنس علت اور اسی طرح ایک ہے جنس حکم. جنس علت اور جنس حکم، جیسے اس کی مثال آگے وہ بیان کریں گے بھائی، بیان کریں گے بھائی. دیکھیے ہم نے نابالغ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے والد کو ولایت نکاح حاصل ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے جو صغر ہے، نابالغ ہونا، یہ علت بنایا ہم نے کس چیز کے لیے؟ ولایت نکاح کے لیے. صغر ہے تو ولایت نکاح ہے، صغر نہیں یعنی بالغ ہو گئے، اب صغر نہ رہا تو حکم بھی نہ رہے گا، یعنی والد کو ولایت نکاح بھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیوں یہ ہم نے صغر کو ولایت نکاح کے لیے علت کیوں بنایا؟ کیونکہ اس صغر کی وجہ سے، یعنی عین اسی علت کی وجہ سے، اسی جنس کا ایک اور حکم بھی بالاتفاق ثابت ہے، اور وہ ہے ولایت مال. اور وہ کیا ہے بھائی؟ بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، تو والد کو شریعت نے حق دے دیا، اب اس بچے پر خرچ وغیرہ کرنا ہے تو والد کیا کر سکتا ہے؟ اس پر خرچ کر سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ ولایت مال. اور یہ کس وجہ سے دی گئی ہے؟ صغر کی وجہ سے، کیونکہ یہ نابالغ ہے، یہ بیچارہ تصرف نہیں کر سکتا، اور ضرورت تو اس کو ہے، اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، والد بیچارے کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا کسی نے بچے کے لیے وصیت کر دی تھی، بچے کو مال مل گیا، والد کا تو مال نہیں ہے، اب یہ کس کا مال ہے؟ بچے کا مال ہے، تو والد اسی میں سے اس پر خرچ کرنا چاہتا ہے. تو اگر والد کو ولایت نہ ہو، یہ تو حرج لازم آئے گا بھائی، وہ خود بھی نہیں خرچ کر سکتا، کوئی اور بھی اس پر خرچ نہیں کر سکتا، تو بالاتفاق اس صورت میں ولایت کس کو حاصل ہے؟ ولایت مال. تو دیکھیے، اور کس وجہ سے؟ علت کیا ہے؟ صغر. تو دیکھیے اس صغر کی وجہ سے بالاتفاق ولایت مال حاصل ہو جاتی ہے. یہ علت ہے صغر اور حکم کیا ہے ولایت مال. تو اسی صغر کو ہم نے علت بنا دیا کس کے لیے؟ ولایت نکاح کے لیے بھی. کس کے لیے؟ ولایت نکاح کے لیے. بھائی کیوں علت بنایا؟ وجہ یہ کہ یہ جو صغر ہے یہ اس میں عدالت آ گئی. کیا آ گئی؟ عدالت. کس چیز کا نام تھا؟ کہ یہ علت جو ہے اس کی وجہ سے اسی جنس کا کوئی اور حکم بھی ثابت ہوا ہو. متن میں کیا بتایا؟ عدالت کس چیز کا نام ہے؟ کہ اسی علت کی وجہ سے اسی جنس کا کوئی اور حکم کسی اور حکم کے لیے بھی یہ علت ہو. دونوں میں ولایت ہے یا نہیں؟ ایک ہے ولایت نکاح اور ایک ہے ولایت مال. ولایت مال میں تو بالاتفاق علت کیا ہے؟ صغر ہے. اور ولایت مال کس جنس میں سے ہے؟ ولایت نکاح کی جنس میں سے ہے نا. دونوں ولایتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک چیز تو نہیں ہے. ایک ولایت مال ہے تو دوسرا ولایت نکاح. لیکن جنس تو ایک ہی ہے, وہ بھی ولایت ہے, یہ بھی ولایت ہے. ہاں یہ وہ نکاح کی ولایت ہے اور یہ مال کی ولایت ہے. تو البتہ جنس تو ایک ہی ہے حکم کے. تو اس علت کے ذریعے دیکھو یہ علت مؤثر ہوئی ہے کس کے اندر؟ کہ آپ کم ثابت علت بنا کس کے لیے رہے ہیں؟ ہم اسے ولایت نکاح کے لیے علت بنا رہے ہیں. لیکن کب بنے گی؟ جب یہ صغر جس کو ہم علت بنا رہے ہیں اس کا عادل ہونا ثابت ہو جائے گا. اور عادل ہونا کس طرح ثابت ہوگا؟ کہ اس بعینی ہی اسی نے کس کو علت بنا رہے ہیں؟ صغر. بعینی ہی یہی صغر جو ہے اس نے اپنا اثر دکھایا ہو کس کے اندر؟ اسی جنس کی اس حکم میں نہیں, عین میں نہیں. عین کو تو ہم نے ثابت کرنا ہے, اسی کی جنس میں اثر دکھایا ہو. اور اس صغر میں اسی ولایت کی جنس میں اثر دکھایا یا نہیں دکھایا؟ کہاں پر؟ ولایت مال میں بالاتفاق. علت کیا ہے ولایت مال کی؟ صغر ہے. تو وہاں بعین ہی اسی صغر میں اثر دکھایا اسی حکم کی جنس میں. جب اسی حکم کی جنس میں اس نے اثر دکھایا ہے تو اس عین حکم یعنی ولایت نکاح میں بھی یہ اب اپنا اثر دکھا سکتی ہے. بھائی اس کو علت بنایا جا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یہ تو تھا کہ عین وہی علت اثر دکھا رہی ہے. کس کے اندر اثر دکھا رہی ہے؟ دوسری جگہ پر جن سے نکاح میں اثر دکھا رہی ہے. اور کبھی جن سے علت, آپ کریں ذرا اس کا, میں نے کیا بتلایا؟ ایک عین علت ہے, ایک عین حکم ہے. ایک جن سے علت ہے, ایک جن سے حکم. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چار. عین علت اور جن سے علت, عین حکم اور جن سے حکم. تو یہاں صورتیں بھی چار بن گئیں. پہلی صورت عین علت اثر دکھائے عین حکم کے اندر. عین علت اثر دکھائے کس کے اندر؟ عین حکم کے اندر. جیسے کہ وہ بلی کا جھوٹا جو ہے اس کو پاک قرار دیا گیا, اور کس کی وجہ سے؟ علت طواف کی وجہ سے. علت طواف کی وجہ سے. تو دیکھیے, دیکھو اس عین طواف نے کس کے اندر اثر دکھایا؟ عین علت کے اندر. اور یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ تو نفس سے ثابت ہے بھائی. کس سے؟ نفس سے ثابت ہے. تو یہاں عین حکم علت نے کس کے اندر اثر کس میں مؤثر ہے؟ وہ عین حکم میں. دوسری صورت عین علت مؤثر ہو جن سے حکم کے اندر. عین علت کس میں مؤثر ہو؟ جن سے. جیسے ابھی میں نے مثال بیان کی, وہی صغر جس کو ہم علت بنانا چاہتے ہیں بعین ہی وہی صغر مؤثر تھا کس کے اندر؟ جن سے ولایت کے اندر مؤثر تھا, یعنی ولایت مال کے اندر. تو ہم نے اس کو علت بنا دیا کس کے لیے؟ ولایت نکاح کے لیے بھی علت. ولایت نکاح کے لیے تو اس کا علت ہونا ثابت نہیں تھا, لیکن اسی کی جنس میں تو اس کا علت ہونا. کس چیز کا علت ہونا؟ عین صغر ہی کا. اسی صغر کو ہم نے پھر علت بنایا. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت, جن سے علت یہ مؤثر ہو عین حکم کے اندر, جن سے علت مؤثر ہو کس کے اندر؟ عین حکم میں. بھئی چار صورتیں میں نے بیان کی, عین علت مؤثر ہو عین حکم میں, یا عین علت مؤثر ہو جن سے حکم میں, یا جن سے علت مؤثر ہو عین حکم میں, یا چوتھی صورت جن سے علت مؤثر ہو جن سے حکم کے اندر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, وہ چاروں بیان کریں گے آگے. دیکھیے اب کتاب پر. بھائی کہتے ہیں بظہور اثرہ فی جنس الحکم المعلل بہ, بوجہ اس علت کے اثر کے ظاہر ہونے کے, فی جنس الحکم المعلل بہ اس حکم کی جنس میں جس کے لیے قیاس کیا گیا ہے, ای بی ان ظہر اثر الوصف بائی طور کے اس وصف کا اثر ظاہر ہو, فی جنس الحکم المعلل بہ اس حکم کی جنس میں جس کے ذریعے قیاس کیا گیا ہے, من خارج اس وصف کا اثر ظاہر ہو, کس کے اندر ظاہر ہو؟ اس حکم کی جنس میں جس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ قیاس کیا جا رہا ہے. تو اس وصف کا اثر ظاہر ہو اس کی جنس میں, من خارج, کہاں سے؟ خارج سے, قبل القیاس, قیاس سے پہلے ہی. وَإِن ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ, اور اگر ظاہر ہو اس علت کا اثر عین اس حکم معلل بھی کے اندر, وہ اس حکم کے اندر جس کے لیے قیاس کیا جا رہا ہے, مینہ ای من الخارج, کہاں سے؟ اگر اس علت کا اثر عین حکم میں ہی ظاہر ہو, کس سے ظاہر کس سے ہو؟ من خارج, کہاں سے؟ خارج سے ظاہر ہو. فبالطریق الاولى, تو پھر تو یہ بطریق اولا عدالت ثابت ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا کون سی صورت ذکر کی بطریق اولا میں؟ عین علت کا اثر کس میں ظاہر ہو؟ عین حکم کے اندر. عین بھائی جب عین علت کا اثر جن سے حکم میں ظاہر ہو تو وہ علت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ جب جن سے حکم میں اس کا اثر ظاہر ہونے سے وہ علت بن رہی ہے, تو عین حکم کے اندر جب اس کا اثر ظاہر ہوگی تو وہ بطریقہ اولا علت بنے گی. بھائی سمجھ میں آیا. وہ جملتہ ترتقی الى اربعہ انواع, اور ان کا مجموعہ جو ہے, ارتقا یرتقی کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کے, یعنی جیسے سیڑھی وغیرہ پر چڑھنا اوپر کو, لیکن یہاں مراد ہے پہنچنا. وہ جملتہ ترتقی الى اربعہ انواع, اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ پہنچتا ہے چار قسموں تک, یعنی یہاں چار قسمیں بنیں گی. الاول پہلی قسم یہ, ان یظہر اثر عین ذلک الوصف کہ ظاہر ہو عین اس وصف کا اثر, فی عین ذلک الحکم عین اس حکم کے اندر, وہو متفق علیہ اور یہ وہ ہے جس پر اتفاق کیا گیا ہے, کا اثر عین طواف فی عین سور الحرۃ جیسے کہ عین طواف جو ہے اس کا اثر کس کے اندر؟ عین سورت سور الحرۃ کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا, حدیث سے معلوم ہو رہا ہے بھائی, قیاس سے پہلے ہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے بھائی. تو وسانی اور دوسری قسم, ان یظہر اثر عین ذلک الوصف کہ ظاہر ہو عین اس وصف کا اثر, فی جنس ذلک الحکم اس حکم کی جنس میں, وہو الذی ذکرہ المصنف رحمہ اللہ اور یہ وہ قسم ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا متن میں, کالصغری جیسے کہ صغیر ہونا یعنی نابالغ ہونا, ظہر تاثیرہ فی جنس حکم النکاح اس صغر کی تاثیر ظاہر ہوئی جن سے حکم نکاح کے اندر, حکم نکاح میں نہیں, وہ تو ابھی ہم نے قیاس کرنا ہے, اس حکم نکاح کی جنس میں اس کی تاثیر ظاہر ہوئی, وہ ولایت المال للولی اور وہ کیا ہے؟
کہ ولی کے لیے ولایت مال ہے، فقضا فی ولایت نکاحی، تو پھر اس صغر کی تاثیر ولایت نکاح میں بھی ظاہر ہوگی. والثالث، اور تیسری قسم یہ، ان یؤثر جنسہ، کہ اس علت کی اس معنی کی جنس مؤثر ہو، فی عین ذالک الحکم، اس حکم کی عین میں. بھائی دیکھیے، اب ہم صورت بنائیں گے، حکم وہی ہوگا، عین حکم وہی، ایک ہی حکم ہوگا، اور اس کے اندر اسی علت نے تو اثر نہیں دکھایا، اس کی جیسی علت نے اثر دکھایا تو یہ بھی لہذا پھر اپنا اثر دکھائے گی. جب اس جنس سے علت نے اس حکم میں اثر دکھایا ہے تو یہ عین علت بھی کیا کرے گی، پھر اس میں اثر دکھائے گی. مثلا دیکھیے، جنون اور حیض، جنون کی وجہ سے بھی نمازیں ساقط، مجنون تو مکلف ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں، اس پر نمازیں ہیں ہی نہیں، ساقط ہیں اس سے. اسی طرح حائضہ، حیض والی عورت ہے، اس کو 6-7 دن حیض آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے اس پر نمازوں کی قضا نہیں. ہاں، روزے رمضان کے تھے تو ان کی اس کو قضا کرنا پڑے گی، نمازوں کی قضا نہیں. تو دیکھیے، جنون اور حیض کی وجہ سے عین صلات ساقط ہو جاتی ہے. جنون اور حیض کی وجہ سے عین صلات کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے. اسی طرح بے ہوشی اگر کسی شخص پر طاری ہو جائے، آپ نے فقہ میں تفصیل پڑھی ہوگی، اگر 5 نمازوں سے زائد کا وقت گزر جائے، یعنی 6 نمازوں کا وقت گزر جائے اور وہ بے ہوش ہی ہے، تو یاد رکھیے یہ نمازیں اس سے ساقط ہو گئیں، اس کی قضا ان پر نہیں. 5 نمازوں تک ہوا تو پھر تو ہوش آ گیا، پھر تو قضا ہے، لیکن اس کے بعد قضا بھی نہیں، اور یہ قضا نہیں. تو اب ہم نے اغما کو علت بنایا، کس چیز کی؟ اسقاط صلات کی. کس کی توجہ ہے سبق کی طرف؟ اغما کو، یعنی بے ہوشی کو ہم نے علت بنایا اسقاط صلات کی. کیوں علت کیوں بنایا؟ وجہ یہ کہ بعین ہی یہ اغما تو نہیں، ہاں اسی جیسی کچھ علتیں ہیں، اسی کی جنس کی علتیں ہیں، اور وہ کیا؟ جنون اور حیض، وہ اسی کی جنس کے ہیں. جنون اور حیض کیا ہیں؟ اسی اغما کی جنس میں سے ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے نماز ساقط ہوئی یا نہیں؟ کیا ساقط ہوئی؟ تو جنون اور حیض ان کی وجہ سے عین نماز ساقط ہوئی، اور اسی اغما کے ذریعے بھی ہم عین صلات ہی کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساقط کرنا چاہتے، اس کے لیے علت ہم قرار دے رہے ہیں. تو جنون اور حیض وہ ہیں تو الگ، لیکن اغما کی جنس میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ اغما کی جنس میں سے ہیں. وجہ یہ کہ جس طرح حائضہ کے بدن سے خروج نجاست ہے بغیر ارادے کے، اسی طرح مجنون جو ہے اس کو بھی اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہاں بھی خروج نجاست ہوتا ہے بغیر ارادے کے، اسی طرح یہ جو اغما بے ہوشی میں بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خروج نجاست بغیر ارادے کے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہاں تو یہ اسی کی جنس سے ہیں. بھائی اسی کی، تو اغما کس کی جنس سے؟ حیض اور جنون، اور حیض اور جنون کی وجہ سے کیا ساقط ہو جاتی ہے؟ عین صلات. اور تو اسی عین صلات کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اغما کو علت بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو علت بنایا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جنس کی جو علتیں تھیں، یعنی جنون اور حیض، ان کی وجہ سے عین یہی حکم ساقط ہو رہا تھا، تو یہ بھی اغما بھی انہی کی جنس میں سے ہے، اس کی وجہ سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ عین اس حکم کو ساقط ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وثالث، تیسری قسم یہ، ان یؤثر جنسہ فی عین ذالک الحکم، کے مؤثر ہو اس وصف کی جنس عین اس حکم کے اندر، کہ اسقاط قضاء الصلاۃ،
والمتکثرہ ہے آپ کی کتابوں میں. ہاں یہ وہ یاد رکھیے, کتابت کی غلطی ہے بھائی, یہ وہ کتابت کی غلطی ہے. المتکثرتی یہ صفت ہے صلات کی بھائی, کیسقات قضاء صلات المتکثرتی, متکثرہ جو زیادہ ہوں, زیادہ بھائی پانچ سے زیادہ جو ہو جائیں نمازیں وہ ان کی قضاء ساقط ہے. کیسقات قضاء صلات المتکثرتی, جیسے کہ زیادہ نمازوں کی قضاء کا ساقط ہو جانا بعذر الاغماء, بے ہوشی کے عذر کی وجہ سے, فین لجنس الاغماء, پس بے شک جو ہے جن سے اغما جو ہے بھائی, جن سے اغما وہ کیا کہتے ہیں, وہ والجنون والحیض, وہ جنون اور حیض جو ہیں, یہ جو جن سے اغما ہے یعنی جنون اور حیض, ان تاثیرن فی عین اسقاط الصلاتی, ان کی تاثیر ہے کس کے اندر, عین نماز کے ساقط کرنے کے اندر. تو جب جنون اور حیض کے عین نماز ساقط ہو رہی ہے تو جو ان کی جنس یعنی اغما ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگی, اسقاط صلات ہوگا. والرابع چوتھی قسم, ما ظہر اثر جنسه فی جنس ذلک الحکم, کہ اس علت کی جنس کا اثر ظاہر ہو اس حکم کی جنس میں, علت کی بھی جنس ہو اور حکم کی بھی جنس, تو اس علت کی جو جنس ہے اس کا اثر ظاہر ہوا ہے اس حکم کی جنس میں. صورت سمجھ میں آ گئی, جیسے بھائی حائضہ سے نمازیں ساقط ہیں, حائضہ سے نمازیں ساقط ہیں, کیوں ساقط ہیں, علت کیا, وجہ یہ کہ یہ حیض اس کو ہر مہینے آتا ہے تو ہر مہینے پانچ چھ یا سات دن کی نمازیں قضا ہوئی تو یہ تیس چالیس یا پچاس نمازیں تک یہ ہر مہینے اس کو ادا کرنی پڑے تو اس کے لیے بڑی ہی مشقت ہو جائے بھائی, بڑی مشقت ہو جائے. تو اس مشقت کو علت بنایا گیا کس چیز کے لیے, اسقاط صلات کے لیے, اسقاط صلات. وجہ کیا, کیوں علت بنا قرار دیا گیا, وجہ یہ کہ اس مشقت کی جو جنس ہے وہ مؤثر ہے اسی حکم یعنی اسقاط صلات کی جنس میں, اس علت کی جنس مؤثر ہے کس کے اندر, اس علت کی جنس مؤثر ہے اس حکم کی جنس میں. جیسے مشقت سفر کی وجہ سے نماز کچھ ساقط ہو جاتی ہے, نماز کیا ہو جاتی ہے, ساقط ہو جاتی ہے. دیکھیے یہاں مشقت سفر کی وجہ سے کیا ساقط کر دی ہے شریعت نے, نماز کم کر دی ہے, کچھ رکعتیں ساقط کر دی ہیں, پوری نماز نہیں ساقط کی, کچھ رکعتیں کیا کر دی ہیں, ساقط کر دی ہیں. توجہ ہے سبق کی طرف, کچھ رکعتیں ساقط کر دی, تو مشقت سفر یہ علت ہے کس کے لیے, اسقاط رکعتیں کے لیے. مشقت سفر یہ علت ہے اسقاط رکعتیں کے لیے. اچھا ہم بنانا چاہتے ہیں مشقت کو علت اسقاط صلات, اسقاط عین صلات کے لیے. ہم کیا بنانا چاہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, حائضہ پر نمازوں کی قضاء نہیں, ہم تو عین نماز کو ساقط ہوگی اس سے, کیوں ساقط ہوگی, مشقت کی وجہ سے. تو ہم نے مشقت کو علت بنایا عین صلات کے ساقط ہونے کے لیے, کیوں, اس کی عدالت کیسے صاحب, پہلے عدالت تو ہونی چاہیے کہ اس کا اثر کہیں اور ظاہر ہوا ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مشقت ہے اسی کی جنس, اسی کی یہ اور مشقت ہے اور اسی کی جنس یعنی مشقت سفر. بھائی حائضہ کی مشقت اور ہے, مشقت سفر تو لیکن ہے تو مشقت اسی کی جنس ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسی مشقت کی جنس یعنی مشقت سفر وہ مؤثر ہے کس کے اندر, عین اسی حکم کے اندر نہیں, عین مشقت سفر کی وجہ سے عین صلات ساقط ہوتی ہے یا رکعتین ساقط ہوتی ہیں, رکعتین ساقط ہوتی ہیں. تو مشقت سفر جو اس علت کی جنس ہے وہ مؤثر ہے کس کے اندر, عین صلات کے اندر یا یا رکعتیں اس سے اسقاط صلات ہو گئے, اسقاط رکعتیں ہوگی, اسقاط رکعتیں. اور اسقاط رکعتیں عین صلات کا اسقاط ہے یا اس کی جنس میں سے ہے؟ اس کی جنس میں سے ہے بھائی. تو دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ حائضہ عورت سے عین صلات ساقط ہو جائے گی اور علت اس کی مشقت ہے, اور اس کی عدالت کس کے لیے ثابت کی؟ کہ اس علت کی جنس جو ہے یعنی مشقت سفر وہ مؤثر ہے کس کے اندر؟ اس کے حکم کی جنس کے اندر, یعنی اسقاط رکعتین کے اندر. سورت سمجھ میں آ گئی؟
الرابع ما ظہر اثر جنسه فی جنس ذلک الحکم, اور چوتھی قسم وہ کہ ظاہر ہو اس وصف کی جنس کا اثر اس حکم کی جنس میں, اسقاط الصلات عن الحائض, جیسے کہ حائضہ سے نماز کا ساقط ہونا. فإن لجنسه, پس بے شک اس وصف کی جنس وہ مشقت السفر, اور وہ کیا ہے؟ مشقت سفر جو ہے تاثیرن, اس کی تاثیر ہے فی جنس سقوط الصلات, سقوط صلات کی جنس میں, عین سقوط صلات میں نہیں, جنس سقوط صلات کی جنس میں اس کی تاثیر ہے. وہ ہوا سقوط الرکعتین, اور وہ دو رکعتوں کا ساقط ہونا ہے. وہذه الاقسام كلها مقبولۃ, اور یہ ساری کی ساری اقسام مقبول ہیں, یعنی چار قسمیں جو بیان ہوئی. وقد اطال الکلام فیہا صاحب التوضیح, اور تحقیق اس میں بڑا طویل کلام کیا ہے صاحب توضیح نے. تو عدالت کی مصنف نے کیا تعریف کی؟ بظہور اثرہ فی جنس الحکم المعلل بہ, کہ عدالت جو ہے وہ اس علت کا اثر ظاہر ہونے کے ذریعے ہوگی اس حکم, وہ جو معلل بہ حکم معلل بہ ہے, یعنی وہ حکم جس کے لیے قیاس کیا جا رہا ہے اس حکم کی جنس میں اس وصف کا اثر ظاہر ہونا چاہیے بھائی, اس حکم کی جنس میں اس وصف کا اثر ظاہر ہونا چاہیے, تو پھر اس سے اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی بھائی. مقصد یہ ہے, حاصل ہے کلام یہ کہ جب اس یہ علت جس کو آپ علت بنانا چاہتے ہیں اس کا اثر جب اسی جنس کے حکم کے اندر ظاہر ہو چکا تو معلوم ہوا شریعت کے نزدیک یہ مؤثر ہے. شریعت کے نزدیک یہ وصف کیا ہے؟ یہ حکم کے اندر مؤثر ہے. جب یہ حکم کے اندر مؤثر ہو سکتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ اس میں علت بننے کی صلاحیت ہے, کیونکہ شریعت نے بھی کیا کیا ہے اس کا دوسری جگہ پر اسی جیسے حکم میں اعتبار کیا ہے بھائی, تو اس سے اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی بھائی. چلیے بس, بہذا قول المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.